السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہوگا، جس میں کہ کچھ سوالات میرے پاس موجود ہیں جو آپ کے بھیجے گئے سوالات ہیں جو آپ ہمیں ای میلز کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں مختلف شرکا بھی موجود ہیں جن سے کہ یہ توقع ہے کہ وہ بھی کچھ سوالات کریں گے اور وہ بھی کچھ جاننا چاہیں گے. میں پروگرام کی ابتدا کرتا ہوں، سب سے پہلے اس مسئلے کو لیتے ہیں جو آج کل ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، جس پر کہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں، جو ہے وہ اس پر متفقہ قرارداد بھی لائی گئی ہے، اور وہ ہے امریکن پالیسی. امریکہ کا جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے اس پر گفتگو ہوئی تھی. جاوید صاحب، یہ جو امریکن جو ابھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے وائٹ ہاؤس سے، جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور اس میں پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا اور پاکستان کی قربانیوں کو سرے سے نظر انداز کیا گیا ہے، جس پر کہ قوم متفق بھی ہوئی ہے، ایک قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد بھی لائی گئی ہے، اور ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس پر ایک متفقہ بیانیہ بھی دینا چاہیے، ایک نیریٹو دینا چاہیے، اور اب ہمیں امریکہ کے اس بے ساکھی سے اپنے آپ کو چھٹکارا پانا چاہیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اصولی طور پر ہماری خارجہ پالیسی آج کے اس تناظر میں کن بنیادی چیزوں پر استوار ہونی چاہیے؟
تناظر آج کا ہو یا کل کا ہو یا پرسوں کا، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے تمام معاملات کی بنیاد عدل و قسط پر ہونی چاہیے. یعنی ہمیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایمان کے جو بنیادی تقاضے بیان کیے ہیں ان میں ایک تقاضا قائم بالقسط ہو کر رہنا ہے، آپ انصاف پر قائم رہیں. قوامین للہ شہداء بالقسط، آپ سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں اس مضمون کی دونوں آیتوں کو دیکھیں تو اس میں پہلے انفرادی زندگی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہر حال میں انصاف پر قائم رہیں گے، سچائی کی گواہی دیں گے، اگرچہ وہ گواہی آپ کو اپنے اعزاء اقربا والدین اور اپنے قریبی لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے. اور دوسری جگہ جہاں اس کو خارجی معاملات سے متعلق کیا ہے وہاں الفاظ یہ ہیں کہ تم کو ہر حال میں قائم بالقسط رہنا ہے، انصاف پر قائم رہنا ہے، انصاف کی گواہی دینی ہے. ولا یجرمنکم شنان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی انصاف کے خلاف بات کرو. انصاف کی بات کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. اگر آپ خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی میں اس بنیادی چیز کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ اصل میں صحرا و بیابان میں سرگرداں ہوں گے، جہاں ہر طرح کی آفات موجود ہوتی ہیں، اور اخلاقی وجود کی حفاظت کیونکہ آپ نہیں کر سکے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی آفات کے حوالے کر دیتا ہے. یہ جو آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے، آپ یہ غور کریں کہ کیا اس سے متعلق بیانیہ ترتیب دینے کا وقت یہ ہے یا وہ تھا جب ہم اس بین الاقوامی صورتحال میں آگے بڑھ کر گھس رہے تھے. افغانستان ایک آزاد ملک ہے، افغانستان کے باشندوں کو حق ہے کہ وہ اپنی قیادت خود منتخب کریں. سوال یہ ہے کہ ان کے ہاں اگر کوئی چیز واقع ہوئی اور اس میں امریکہ کے سامنے کچھ مقاصد تھے تو ہم اس کا اعلی کاری کیوں بنے؟ 35 سال پیچھے جائیے نا، اور پھر یہ دیکھیے کہ اس وقت ہم نے جو فیصلے کیے تھے وہ کسی بیانیے کی بنیاد پر کیے تھے؟ وہ کیا حق و عدل کی بنیاد پر کیے تھے؟ وہ کیا انصاف کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر کیے تھے؟ ایسا نہیں ہے. یعنی اس طرح کے جتنے فیصلے ہیں اس میں ایک بڑی ہی خوبصورت اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، قومی مفاد.
جی،
قومی مفاد ایک میرا ہو سکتا ہے، ایک آپ کا ہو سکتا ہے، ایک ہندوستان کا ہو سکتا ہے، ایک امریکہ کا ہو سکتا ہے. قومی مفادات یکساں رہتے ہیں تو آپ مل بیٹھتے ہیں، قومی مفادات میں تصادم پیدا ہو جاتا ہے تو یہی صورتحال بن جاتی ہے جو اس وقت بنی ہوئی ہے. تو اگر آپ عدل اور انصاف پر کھڑے ہوں تو پھر دنیا بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، خدا بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. افغانستان کے معاملے میں ظاہر ہے کہ وہ اصلاً ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس کے شمالی حصے اور اس کے جنوبی حصے میں بہت تفاوت ہے، اس میں اقوام کا بھی بہت کچھ اختلاط ہے. آپ جانتے ہیں کہ زبان، کلچر، ثقافت، پس منظر کے لحاظ سے بھی وہاں مختلف نقطۂ نظر کے لوگ ہیں، مذاہب اور مسالک کے لحاظ سے بھی کوئی ایسی بڑی وحدت نہیں ہے. ملک جس طرح کا ہے وہ ابھی تمدن کے اس دور میں داخل نہیں ہوا جہاں تمدنی ضروریات لوگوں کو بہت سی چیزوں سے وابستہ کر دیتی ہیں. پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، بیابان ہیں، وہاں بڑی طویل جنگیں لڑی جا سکتی ہیں. آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ٹائن بی نے جو اسٹڈی آف ہسٹری کے آخر میں، یہ غالباً 50 کی دہائی میں لکھا، تو اس نے خاص طور پر انگلی رکھ کے یہ بتایا ہے کہ دنیا کو سب سے بڑا خطرہ اب جن جگہوں میں ہے وہ دو تین ہیں, ان میں سے ایک یہ جگہ بھی. تو جب آپ اس صورتحال میں داخل ہو رہے تھے, یہ آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کس کی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں, آپ کس کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں.
اس وقت نہیں سوچا نا, اسی لیے میں جو میرا جو سوال تھا کہ آج کے تناظر میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جن مسائل سے ہم دوچار ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے تو شاید معاشی طور پر بھی ہمیں کچھ نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آج کے تناظر میں اب ہماری پالیسی کے بنیادی خد و خال کیا ہونے چاہیے.
اب بھی اصول پر کھڑے ہو جائیے, اور وہ اصول یہ ہے کہ دنیا میں یہ چیز تسلیم کر لی گئی ہے, عالمی سطح پر یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ قوموں کے حق کے خود ارادی کے مطابق ان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں کس کی حکومت ہوگی. جب آپ یہ کہیں گے کہ فلاں گروہ کو غلبہ حاصل ہونا چاہیے, کوئی دوسرا ملک کہے گا فلاں گروہ کو غلبہ حاصل ہونا چاہیے, تو اس کا اصول کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیے. مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر آپ کیا کریں گے؟ یعنی ایک قوم کی بندر بانٹ کریں گے؟ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر تو ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ یہاں منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے, قوم کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے, آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو وہاں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو وہاں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ اپنی پراکسی بنا کر یہ کوشش کریں گے کہ آپ ایک گروہ کی حفاظت کریں, کوئی دوسرا دوسرے گروہ کی حفاظت کرے, اور اس کے ذریعے سے فلاں اور فلاں ملک کو وہاں مفادات کے لیے کچھ مواقع مل جائیں یا آپ کو مل جائیں, تو معاف کیجیے گا اس تصادم کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس میں یہی ہوتا رہے گا. اور کیونکہ معاملہ ایک ایسے فریق کے ساتھ بھی ہے جو اس وقت دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے, جس سے آپ کے بہت سے اقتصادی مفادات بھی وابستہ ہیں, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ ڈو مور اپنی تفصیلات اور تفصیلات طے کرتا رہے گا اور آپ اس سے کبھی نکل نہیں سکیں گے.
ٹھیک,
صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کمزور قومیں اگر اخلاقی طور پر کسی برتر جگہ پر کھڑی ہو جائیں تو ان کو دنیا کی بھی تائید حاصل ہو جاتی ہے, ان کو داخلی استحکام بھی حاصل ہو جاتا ہے, اور ان کو اللہ کی بھی تائید حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کا اپنا کوئی اصول نہیں ہے, کسی قاعدے پر آپ نہیں کھڑے ہیں, آپ خود قبائلی تمدن کے لحاظ سے ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں, تو پھر 35-40 سال کی جو تاریخ ہے وہی دہرائی جاتی رہے گی. میرے نزدیک ان قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے عملاً کیا چیز کی.
ٹھیک ہے, کوشچن جی.
بہت شکریہ زبیر صاحب, کامل صاحب, بہت شکریہ آپ نے فکر و عمل کی اس نشست کا حصہ بننے کا مجھے موقع دیا. سید عائشہ ناز, ممبر دنیا میڈیا گروپ, اسی سے جڑا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ ہم آفات میں گھر جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے لیبیا, عراق, شام, ان کی حکومتوں نے بھی کچھ ایسے ہی فیصلے کیے جیسا فیصلہ پاکستان نے کیا, کہ پاکستان اب حصہ بن گیا ایک طرح, ایک مسلمان ملک کے خلاف چڑھائی کے لیے اس نے اپنی سرزمین پیش کر دی. آپ کو لگتا ہے کہ بنیاد پڑ گئی ہے اسی عمل کی؟
یقیناً ایسی صورتحال ہے. دیکھیے, ان ملکوں میں بھی ان کو بڑا موقع ملا. اگر آپ تاریخ کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو یہ جتنے علاقے ہیں یہ ایک زمانے میں عثمانی سلطنت کا حصہ تھے, ان میں عثمانیوں کے گورنر تھے, وہی یہاں حکومت کر رہے تھے. درمیان میں صفوی سلطنت تھی جو ایران میں قائم تھی, باقی تمام علاقے پر بالعموم عثمانیوں کا غلبہ تھا. اس علاقے میں مغل سلطنت قائم تھی. عثمانیوں کو جب پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی, اس کے بعد اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عثمانی سلطنت کو قائم نہیں رہنے دیں گے. آہستہ آہستہ مختلف جگہوں سے بغاوتیں ہونا شروع ہوئیں. چنانچہ سعودی عرب میں جو بغاوت ہوئی اس کے نتیجے میں وہاں نجد سے اٹھنے والی ایک تحریک کی حکومت قائم ہو گئی, اچھی یا بری جو بھی ہے, اس کی اس وقت کی برطانیہ عظمیٰ کی حکومت نے تائید کی. دوسری جانب وہاں شریف حسین جو عثمانی سلطنت کی نمائندگی کرتے تھے وہ بھی موجود تھے, تو ان کی اولاد میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کر عراق میں لایا گیا, شام میں لایا گیا, اردن میں لایا گیا. اردن میں اب بھی انہی کی اولاد حکومت کر رہی ہے. تو اس طریقے سے برطانیہ عظمیٰ نے ایک خاص نوعیت کا مشرق وسطی میں اپنا تصور قائم کیا. اس کے قائم ہو جانے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں کے عوام کی بنیاد پر وہاں حکومتیں قائم ہوتی, جمہوری اصول کو وہاں فروغ دیا جاتا, لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا جاتا, تو پھر قومی سطح کے اوپر لوگوں کے اندر ایک استحکام پیدا ہوتا. ہوا کیا, وہ بادشاہتیں ختم کر کے ان کی جگہ آمریتیں پیدا کر دی گئی. ان آمریتوں کے بعد پھر لوگ کیسے ان سے نجات حاصل کریں, یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس وقت لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نجات حاصل کریں, خواہ وہ چھوٹے گروپ ہوں یا بڑے, بین الاقوامی طاقتوں کو موقع مل جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی سرپرستی کریں, اور جب سرپرستی دوسروں کو آپ دے دیتے ہیں تو مداخلت شروع ہو جاتی ہے, پھر مفادات کی جنگ ہوتی ہے جس کا آپ ایندھن بنتے چلے جاتے ہیں.
لیکن غامدی صاحب, جواز یہ پیش کیا جاتا ہے نا کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو تورا بورا بن جاتا پاکستان, یا شام جیسا حال ہو جاتا یا عراق جیسا حال ہو جاتا، ہمیں اس کا حصہ بننا پڑا اور دہشت گردی افغانستان سے ہوئی۔ یہ ایک خام رپورٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ ایکشن امریکہ نے لیا، عراق میں بھی اسی رپورٹ کی بنیاد پر لشکر کشی کی گئی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ جواز پیش کیا جاتا ہے یہ کس حد تک لاجیکل ہے؟ کیونکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جوش کے بجائے ہوش سے کام لیا جائے، تو پہلے ثبوت طلب کیے جاتے ہیں امریکہ سے اس معاملے کی بابت؟
یہ تو دوسرے دور کی چیز ہے، اس سے بہت پہلے ہم ملوث ہو چکے تھے، ہم وہاں جا چکے تھے۔
سر زمین اپنی استعمال کرنے کی اجازت پرویز مشرف،
یہ اجازت ہم نے بہت طویل عرصہ پہلے دے دی تھی
پرویز مشرف صاحب سے،
وہ تو ہم نے اپنے لشکر کریٹ کر کے ان کا حصہ بنایا تھا۔
ظاہر ہے جب یہ اصل میں آپ نے اس موقع پر امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا،
جی
وہ بھی امریکہ ہی کی جنگ تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ یہاں روس کا راستہ روکیں۔ اس موقع پر آپ نے اپنے قومی مفاد سے اس ہانگ دیکھ کر اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا، وہ لشکر بنائے گئے، یہاں سی آئی اے کے دفاتر قائم ہوئے، ان کے لوگ یہاں آئے، انہوں نے وہاں ڈالروں کی بارش کی، انہوں نے بہت سی مسلم سلطنتوں کو اس کے لیے استعمال کیا، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا۔ اس وقت وہ جہاد افغانستان تھا
جی۔
تو جب آپ ایک چیز کی پدا غلط کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ چیز بچے دیتی چلی جاتی
لیکن اس
میں نئی دنیائیں پیدا کرنے سے روکا نہیں جاتا۔
لیکن جاوید صاحب یہ جو آپ نے یہ جو بات کی کہ ہم نے یہ کیا، عالمی تناظر میں تو ظاہر ہے کہ ہم کسی کے حریف بنیں گے، کسی کے حریف بنیں گے، یہ تو ہوگا، نیچرل ہے۔ میں ذرا دور نبوی کی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ کے ساتھ جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے تھے، اور اسی طرح کفار مکہ نے اپنے اپنے قبیلوں حلیف قبیلوں کے ساتھ انہوں نے بھی ایک معاہدے کیے ہوئے تھے، اور پھر آپس میں یہ مسلم اسٹیٹ اور وہ کفار ان کے درمیان ایک وہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر ہمارے حلیف پہ کسی نے بھی کوئی کیا تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب دو گروپس بن گئے تھے نا، تو یہ تو ایک نیچرل ہے پروسیس کہ آپ ایک عالمی جگہ پر رہتے ہیں، عالمی ریاست کے اندر ہیں، تو آپ کسی کے حلیف بنیں گے، کسی کے حریف بنیں گے، اور جب آپ حلیف بنیں گے تو اپنے حلیف کا سپورٹ تو کریں گے آپ،
بربنائے اصول بنیں گے نا، یعنی اصول ہوگا، کسی اصول کی بنیاد پر آپ کھڑے ہوں۔ میں نے تو عرض کیا ہے کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟
مانتے ہیں بالکل۔
آپ کا صوبہ تو نہیں ہے؟
نہیں۔
افغانستان اگر ایک آزاد ملک ہے تو وہاں حکومت کرنے کا حق کس کو ہے؟ پہلے اس اصولی بات کا جواب دیجئے۔
ان کے شہریوں کو،
وہاں کے شہریوں کو حق حاصل ہے۔
بالکل ٹھیک ہے۔
تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کو پہلے قدم پر اسی اصول کو منوانا ہے۔ جب آپ نے مجاہدین کے دستے قائم کیے، ان کی تنظیمیں قائم کی، تو اس اصول کو منوا کر کے
اس کی خلاف ورزی کی؟
آپ کو معلوم ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اس کے بعد پھر ان کے مابین جو جنگ و جدال ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔
ٹھیک،
یعنی انہی لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے۔
ٹھیک،
آپ کو معلوم ہے کہ حکمت یار صاحب کی فوجیں کس طرح سے کابل کے باہر خیمہ زن رہی تھی، اس سے کبھی یہ صورتحال نہیں ہوئی تھی، کوئی تورا بورا نہیں بنا تھا، یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کی اس وقت کسی اصول کی بنیاد پر شرکت ہوتی، اصول کی بنیاد پر حلیف بھی بنائے جاتے ہیں، اصول کی بنیاد پر حریف بھی بنائے جاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بے اصولی کی بنیاد پر یہ معاملات نہیں کیے تھے، معذر نے ٹھیک اصول کی بنیاد پر کیے تھے، یعنی بیعت عقبہ کے بعد آپ کو یثرب میں اقتدار حاصل ہو گیا تھا، وہاں پہلے سے کچھ لوگ آباد تھے جو یہود سے تعلق رکھتے تھے، اوس اور خزرج کے قبائلی کو روایتی طور پر وہاں حکومت اور اقتدار حاصل تھا۔ شبلی نعمانی کے بقول جب روسائے قبائلی مان لے آئے تو یہ گویا آپ کی طرف اقتدار منتقل ہو گیا۔
صحیح،
اس میں آپ نے یہود کے ساتھ معاہدات کیے، بالکل ٹھیک کیے، اصول کے مطابق کیا۔ آپ میثاق مدینہ کو پڑھ لیجئے، وہ تو ایک شاندار دستاویز ہے۔ تو آپ نے بھی اصول کی بنیاد پر کوئی معاہدہ کیا تھا؟ یعنی افغانستان میں کیا قاعدہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر سارے معاملات ہوں گے؟ نہیں، در حقیقت جب آپ اس بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو مختلف گروہوں کی سرپرستی کر کے وہاں اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کرنی ہیں، دیکھیے اپنی مرضی وہ ایک میری ہے، اپنی مرضی وہ کسی دوسرے کی بھی ہے، اس کے نتیجے میں مفادات کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اور مفادات کی کشمکش میں نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس وقت نکل رہا ہے۔ یہ معاملہ اصل میں پرویز مشرف صاحب کے دور سے شروع نہیں ہوا،
وہ تو
ضیاء الحق صاحب کے دور سے شروع ہوا ہے۔ اس کو جب تک آپ وہاں سے نہیں سمجھیں گے آپ آگے نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد تو بہت کچھ ہو سکا تھا۔ اس دوسرے مرحلے پر بھی میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ سوال میرے نزدیک کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ جب آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا تو آپ کو پہلی بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ آپ قومی سطح پر طے کریں کہ حملہ کرنے والے حق پر ہیں یا باطل پر ہیں۔
ٹھیک،
دیکھیے جنگ میں لوگوں کو مارا جاتا ہے، جنگ کا معاملہ مفادات پر نہیں ہو سکتا، اس میں انسانی جان لینی ہے، یہ فیصلہ کیا تھا ہم نے، ہماری پارلیمنٹ میں یہ چیز زیر بحث آئی تھی۔ جیسی بھی بری بھلی اس وقت پارلیمنٹ تھی اس کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا گیا تھا. ایک فوجی عامر نے یہ فیصلہ کر لیا, اس وقت کن سے اصول پر فیصلہ کیا گیا تھا. تو اس وجہ سے جب آپ کی پوری خارجہ پالیسی کسی بنیادی اصول پر مبنی نہیں ہے, طے کر لیجیے نا پہلے. یعنی آپ دائیں جانب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ محبت رکھنے والے کشمیریوں کو حق کے خود ارادی حاصل ہو اور وہ استصواب کے ذریعے سے اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں, اور بائیں طرف آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں مختلف گروپ جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور اپنے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے کوئی معاہدہ کر لیں. یہ دائیں اور بائیں دو الگ الگ باتیں کرنے کے نتیجے میں آپ کے خیال میں کوئی خارجہ پالیسی بن سکتی ہے؟ ایک اصول پر کھڑے ہو جائیے اور وہ یہ کہ قوموں کے حق کے خود ارادی کا احترام کیا جائے گا اور یہ لوگ ہیں جن کو فیصلہ کرنا ہے.
ٹھیک,
طالبان کو آپ پیغام دیجئے باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی, میں پھر دہرا رہا ہوں, باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی,
کھلے اور کھلے اور چھپے دونوں, علانیہ بھی اور
دونوں طریقوں سے.
ٹھیک ہے
کہ افغانستان کے عوام میں آپ کو ایک سیاسی قوت بن کے آنا ہے, یہ بندوق سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا, یہ لوگوں کی تائید سے فیصلہ ہوگا, آپ بھی آئیے.
لیکن غامدی صاحب, بیگرز کین نیور بی دی چوزرز, اگر وہ ہمیں نوالے کھلاتے ہیں تو اپنی مرضی کے فیصلے بھی پارلیمنٹ سے بھی لے سکتے ہیں. شام میں بھی تو بشار الاسد کی حکومت تھی, وہ بھی اپنے فیصلے صادر کیا کرتے تھے, لیکن ان کی رائے کو یا ان کی حکومت کو کوئی ویلیو امریکہ کی جانب سے نہیں دی گئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کا بھی یہی حال ہوتا؟
یقیناً, جب جس دنیا میں ہم رہتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لینا وہ کیا ہے. اس میں یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں سوورینٹی, آزادی, خود مختاری, یہ بےمانی الفاظ ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں ایک عالمی نظم قائم کیا گیا ہے, اس میں پانچ بڑی طاقتیں ہیں جو دنیا پر حکومت کر رہی ہیں. حکومت کرنے کا طریقہ دوسرا اختیار کر لیا گیا ہے. اچھا, ان پانچ بڑی طاقتوں کو بھی کچھ برابری حاصل تھی جب اقوام متحدہ کی ابتدا ہوئی, بتدریج ان میں امریکہ کو برتری حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے. مجھے اب بھی یاد ہے ایک زمانے میں جرمنی کے وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک بڑی طاقت ہیں اور ہم یورپ میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں, ہماری ایک اقتصادی حیثیت بھی ہے, لیکن امریکہ اس وقت عالمی سطح پر ایک سپر پاور ہے, اس سے ہمیں معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو دنیا میں جو پانچوں طاقتیں ہیں, آپ معلوم ہے کہ اس کو ویٹو کا حق حاصل ہے. ویٹو کے حق کی کوئی اخلاقی بنیاد ہوتی ہے, کوئی جمہوری بنیاد ہوتی ہے؟ یعنی طاقت ہے نا, طاقت اپنا فیصلہ سناتی ہے. لہٰذا آپ کو اس میں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس بنیاد پر کسی چیز میں شریک ہوں گے,
چاہے آپ مارے جائیں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اصول پر کھڑے ہونے کے نتیجے میں اگر مارا بھی جائے کوئی آدمی تو اس کے لیے بھی تاریخ میں عزت کی جگہ ہوتی ہے, لیکن بے اصولی کی بنیاد پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا اور آپ مارے بھی جاتے ہیں. یعنی دونوں کام ہو جاتے ہیں, کسی اصول پر کھڑے ہونا چاہیے. اچھا, اسی طریقے سے اگر آپ کو کمپرومائز کرنا ہے تو اعلانیہ کیجیے, آپ کہیے کہ ہم کمزور ہیں, ہم اس معاملے میں اپنے اصول پر نہیں کھڑے ہو سکتے, ہم ایک غلط کام کرنے جا رہے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بعض اوقات جان بچانے کے لیے حرام کھانا پڑ جاتا ہے, تو پھر کہہ کے کھائیے نا, تعویلیں نہ کیجیے, توجیحات نہ کیجیے, پھر سیدھی بات کریں. یہ سیدھی بات ہے اصل میں جس کو قرآن نے کہا, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, سیدھی بات کرو. سیدھی بات جب کی جاتی ہے تو اس کو خدائی طاقت حاصل.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشچن یہ ہے کہ حکومت چار طرح کی ہوتی ہے عموماً, جو ہے آمریت, ملوکیت, خلافت اور جمہوریت. آمریت اور ملوکیت تو اسلامی ویسے ہیں, جمہوریت اور خلافت ان دونوں میں بڑا کلوز ریلیشن ہے. جمہوریت میں اگر ووٹر جو ہے اس کا کوئی کرائیٹیریا فکس کر دیا جائے, اس کا مینٹل لیول ہو, وہ سوچ سمجھ سکتا ہو, اچھا جو حکمران ہے وہ الیکٹ کر سکتا ہو, اسے پتہ ہو کہ یہ حکمران, اس کی پالیسی اچھی ہے, اس کی پالیسی اچھی نہیں ہے, تو میرا خیال سے وہی جمہوریت جو ہے وہ خلافت کی طرح ہی کی ہو جائے گی.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہی کو رہنے دیں, لیکن جو ہمارے ووٹر ہیں ان کو کچھ ایجوکیٹ کر دیا جائے,
ایجوکیٹ کر دیا جائے, یا ایجوکیٹ کر دیا جائے, یا پھر کرائیٹیریا ووٹر کا,
کرائیٹیریا ایسا ڈیفائن, جاوید صاحب, کرائیٹیریا ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا کہ یہ ووٹ دے سکتا ہے, یہ اہل ہوگا, یہ نا اہل ہوگا ووٹ دینے کے؟
قرآن مجید نے تو نہیں کیا,
قرآن مجید نے تو نہیں کہا.
یہ سورہ شورا میں جب موقع آ گیا کہ اب مسلمانوں کا اپنا اجتماعی نظم قائم کرنا ہے تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ مسلمان اس وقت اپنے دین کا شعور رکھتے ہیں, ان کے اندر یہ اوصاف ہے, اب ان کو اپنا نظم اجتماعی قائم کرنا ہے, تو امرہم شورا بینہم, یعنی امرہم شورا بینہم, کوئی شرائط نہیں عائد کی. یہ جو مسلمان جیسے ہیں, جو ان کے اوصاف ہیں, یہ سارے کے سارے مسلمان اپنے باہمی مشورے سے اپنا نظم قائم کریں گے. میں نے ابھی ایک پروگرام میں, آپ کو یاد ہوگا, بڑی تفصیلی بحث کر کے یہ بتایا تھا کہ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بخاری کی روایت کے مطابق جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ تفصیلات کے بیان کرنے کا تو یہ موقع نہیں, بہت دلچسپ ہے.
صحیح.
اس کے خاتمے پر کیا کہا ہے کہ دیکھو کوئی شخص اس بنیادی اصول کو چیلنج کرنے کی کوشش نہ کرے کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین, مسلمانوں کے ہاں حکومت ان کی رائے کے خلاف نہیں قائم ہو سکتی. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ طے کریں کہ وہ اہل ہے یا نہیں؟ خدا نے جن کو شعور دیا ہے ان کو حق بھی دیا ہے. اچھا آپ جس وقت جو خواب ہم دیکھتے ہیں یہ خواب ارسطو اور افلاطون کے زمانے سے دیکھے جا رہے ہیں, اور ارسٹوکریسی کی بے شمار شکلیں ہیں جن کو وجود میں لانے کی کوشش کی گئی. یونانی فلسفیوں کو اس پر بڑا ابرام تھا کہ فلسفیوں کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے, لیکن دنیا نے بہت سبق سیکھا ہے اور قرآن مجید نے اسی کی تعلیم دی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر اپنا نظم قائم کیا کہ تمام مسلمان بالکل برابر ہیں. اسی طریقے سے
میں جو ہے وہ
پاکستان کے شہری دو میں سے ایک کام کیجئے نا, یا اوپر درخواست بھیجیے اللہ تعالیٰ کے اور ان سے کہیے کہ وہ اپنی طرف سے حکمران کا تقرر کر دیں, خالق ہے ان کو حق حاصل ہے, اس کے بعد عوام ہیں جن کو منتخب کرنا ہے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں. ایک زمانے میں پاکستان میں ایک جسٹس کیکاؤس صاحب ہوتے تھے, انہوں نے ایک درخواست دائر کر دی ہمارے ہاں ہائی کورٹ میں. اس زمانے میں جسٹس جاوید اقبال علامہ اقبال کے جو فرزند ہیں وہ غالباً چیف جسٹس تھے یا ان کی عدالت میں یہ مقدمہ تھا. بہت دیر تک اس کی سماعت ہوتی رہی, تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ دیکھیے متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں نا ان کو ہمارا حکمران ہونا چاہیے. جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ان سے پوچھا ایک موقع کے اوپر کہ وہ کہاں سے آئیں گے, یعنی ان کے انتخاب کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ کسی متقی کو نامزد کر دیں ملک کا.
اچھا
تو آخر میں پھر یہ باتیں رہ جاتی ہیں. دیکھیے یہ عوام کا حق ہے, عامت الناس سے آپ بہتر رائے لینا چاہتی ہیں تو ان کو ایجوکیٹ کریں.
صحیح ہے, ایجوکیٹ کریں,
یعنی آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے. اس سے آگے بڑھ کر جب آپ یہ کہیں گے کہ فلاں کو رائے دینے کا حق ہے اور فلاں کو نہیں ہے, تو اس کے لیے آسمان کا کوئی صحیفہ اترنا چاہیے, یہ حق آپ کو حاصل ہی نہیں ہے.
اچھا ویسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور ہمارے ناظرین بھی اگر یہ سننا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دوں کہ جمہوریت اور خلافت کے عنوان پر ہم نے ایک بڑا طویل پروگرام کیا تھا, جاوید صاحب کے ساتھ ایک نشست ہوئی تھی اور وہ پروگرام جو ہے وہ چار اقساط پر مبنی ہے, وہ آپ انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں, جس میں بہت تفصیلی بحث ہوئی تھی کہ جمہوریت, خلافت, بادشاہت, آمریت, سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا تھا اور بڑی تفصیل سے لیا گیا تھا. جاوید صاحب یہ جو ابھی بات ہوئی آپ حکومت کے حوالے سے, ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے اولی الامر, اور اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرح قرآن میں بیان ہوئی ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر سے کیا مراد؟ ہمارے یہ حکمران اولی الامر سے مراد ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ مختلف کرپشن کے کیسز وابستہ ہوئے ہوئے ہیں, یہ اولی الامر ہیں اور ان کی اطاعت کرنے کو کہا گیا ہے؟
جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت زمین پر اللہ کی براہ راست حکومت قائم تھی, یعنی اللہ کا رسول دنیا میں موجود تھا اور اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کر رہے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے.
ٹھیک.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مختلف علاقوں میں عمال مقرر کیا, یعنی ان کو گورنر مقرر کیا یا ان کو کوئی ذمہ داری دی, ان کے لیے یہ لفظ اولی الامر استعمال ہوا. اس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کر رہے ہیں, اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے خود زمین کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں, تو جو آپ کو عمال بھیجے جائیں آپ ان کی اطاعت کریں گے, ان کی بات مانیں گے. اگر ان کے اور آپ کے درمیان کوئی نزاع ہو جائے تو اس کو خود سلجھانے کی بجائے آپ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیں گے.
ٹھیک ہے,
ظاہر ہے کہ یہ چیز تو ایک مخصوص موقع کے اوپر کہی گئی تھی. اس سے جو اصول نکلا وہ یہ, اور اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان بھی کیا.
ٹھیک.
بہت سی روایات میں اس کی تصویب بھی فرمائی. اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو اپنے نظم اجتماعی سے وابستہ رہنا چاہیے, ان کے یہاں جو شخص بھی ان کے معاملات کا ذمہ دار بنا دیا جائے ان کو اس کے قانونی احکام کی پیروی کرنی چاہیے. اس لیے کہ معروف میں اطاعت کی جاتی ہے, کسی منکر یا کسی برائی میں اطاعت نہیں کی جاتی.
ٹھیک.
یہ اصول قائم کر دیا گیا.
ٹھیک.
تو اب جب ہم ایک نظم قائم کر لیتے ہیں اور اس نظم کا حصہ بن جاتے ہیں تو اصل میں ہم کسی خاص شخص کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے, ہم قانون کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. شخصی اطاعت کا زمانہ گزر گیا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت قانون کیسے کام کرتا ہے, یعنی یا تو وہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا,
ٹھیک,
پھر بنایا جائے گا, یا آرڈیننس کے طور پر جاری کر دیا جائے گا, اس کے بعد وہ قانون بننے کے بعد ہماری عدالتوں کے پاس بھی چلا جائے گا, اس کے تحت ہماری انتظامیہ احکام دینا شروع کر دیتی ہے. تو آج کے زمانے میں اس ساری صورتحال کی ایسی تنظیم کر دی گئی ہے کہ اب حکمران کون ہے حکمران کون نہیں ہے یہ زیادہ ریلیونٹ نہیں رہا قانون کی حکمرانی کی، اسی لیے تعبیر اختیار کی.
یعنی اولی الامر سے مراد حکمران نہیں ہے بلکہ قانون کی حکمرانی.
اب اس نے یہ صورت اختیار کر لی.
اب ایسا
جب یہ بات کہی گئی اس وقت نوعیت یہ تھی،
ٹھیک.
لیکن دور جدید میں آپ جانتے ہیں کہ اب ایک شخص میں اختیارات کے ارتکاز کا اصول کم و بیش ختم ہو گیا،
ٹھیک ہے.
یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. آپ جانتے ہیں کہ جدید ریاستوں میں مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ تین حصوں میں حکومت کے اقتدار کو تقسیم کر دیا گیا. ان کے حدود بھی طے کر دیے گئے. عدلیہ کن حدود میں کام کرے گی، انتظامیہ کن حدود میں کام کرے گی، مقرنہ کن حدود میں کام کرے گی. اور پھر اس کے بعد جس کو آپ چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں یا وزیر اعظم کہتے ہیں یا صدر کہتے ہیں جیسے کہ امریکی جمہوریت میں ہے، اس کے لیے بھی اختیارات و حدود متعین ہیں. یعنی اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت دربار میں آ کے بیٹھے، انہوں نے یہ حکم دیا کہ اچھا ادھر کی فائلوں میں جن لوگوں کے نام ہیں ان کو پھانسی دے دو اور ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کے سرفراز کر دو. اب کوئی قانون قاعدہ ہے جس کے مطابق معاملات کیے جاتے ہیں. وہ قانون غلط ہے، آپ اس کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یعنی اس قانون کے بدلنے کے بلکہ آپ کے آئین تک کو تبدیل کرنے کے لیے ایک پروسیجر بنا دیا گیا ہے. تو ہمیں یہ بہت ماضی میں جینے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے دنیا اس وقت کہاں پہنچ گئی ہے. اس میں سے کوئی چیز اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس میں اگر کوئی نقص ہے تو آپ اسے بہتر کر سکتے.
لیکن قامتی صاحب، قانون میں تبدیلیاں بھی تو شخصی مرضی سے کی جا رہی ہیں. آرٹیکل 62-63 آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہے، اس میں صادق و امین ہونے کی بات کی جاتی ہے. ایک سروے کرایا گیا، 44% پاکستانیوں کا سمجھنا تھا کہ وہ صادق اور امین ہیں. پہلا سوال کا حصہ یہ کہ یہ کس حد تک قابل عمل ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ صادق و امین ہو، یا وہ کس کسوٹی پر پرکھے، اور آئین کا حصہ اسے بنانا یہ کیسے ایک چھلنی بن سکتا ہے کہ حکومت بھی ایسے اہل لوگوں کی ہو؟
میں پہلے دن سے اس کا مخالف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صادق اور امین اگر آپ بالکل ٹھیک مفہوم میں استعمال کریں تو اس لقب کو اگر ایک ہی شخص ہے جس کے شان شان قرار دیا جا سکتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا تعارف صادق اور امین کی حیثیت سے کرایا گیا ہے. جو پرانے الہامی صحیفے ہیں جیسے بائبل ہے، بائبل میں رسول اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو یدا صادقن و امینہ، ان کو صادق اور امین کہہ کے پکارا جائے گا. صادق اور امین کے معنی آپ سمجھیے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ سے کسی جھوٹ کا صدور نہ ہوا، کبھی کسی امانت میں خیانت نہ ہوئی ہو. ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے، میں اپنے گربان میں جھانکوں، ہم سب اپنے اپنے گربان میں جھانکے، کیا ہم میں سے کوئی اس معیار پر پورا اترتا ہے؟ تو یہ الفاظ شائن شانی نہیں ہے. اصل میں آئین میں یا قانون میں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ متعین جرائم ہوتے ہیں. مثلا آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، متعین طور پر بتائیے، اور اس پر عدالت فیصلہ دے دیتی ہے کہ اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی سزا یہ ہوگی. ان سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ فلاں اور فلاں منصب کا اہل نہیں رہے گا. یہ ساری چیزیں آپ طے کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح طے نہیں کی جاتی جس طرح ہمارے یہاں کی گئی ہیں. میرے نزدیک اگر ٹھیک ٹھیک ان صادق اور امین کے الفاظ کا اطلاق کر دیا جائے تو آپ کی پارلیمنٹ خالی ہو جائے گی.
اچھا جاوید صاحب، تھوڑا سا ہٹتے ہیں، ذرا دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک فطرت پہ پیدا کیا. ٹھیک فطرت کے ساتھ اگر مجھے پیدا کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ عقل جو ہے وہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے وہ بالکل ٹھیک فطرت پر ہے. عقل اور وحی پھر متصادم کیوں ہو جاتے ہیں؟
نہیں، یہ یوں نہیں ہے صورتحال. دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا گیا ہے تو فطرت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ جب کوئی گاڑی بناتے ہیں، جہاز بناتے ہیں، کوئی اور ایجاد کرتے ہیں، تو جو اس کا موجد ہے یا اس کا خالق ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے اوصاف خصائص کیا ہیں، یہ کیسے کام کرے گی، اس کی تفصیلات بتاتا ہے نا. بلکہ بعض اوقات اس کے ساتھ لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ اس میں پرزے ہیں، یہ اس کی مشینری ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کا مینول یہ ہے، استعمال آپ اس طریقے سے کریں گے، اس سے یہ توقعات آپ کر سکتے ہیں، یہ توقعات آپ نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھنا چاہیے وہ فطرت کیا ہے. تو انہوں نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو میں نے جو فطرت دی ہے اس میں میں نے الہام کر دیا ہے یہ شعور کہ یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے.
اچھا ٹھیک ہے، وہ تمیز کر سکتا ہے.
وہ تمیز کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے.
چنانچہ بیان کیا اس کو، نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. یعنی جب نفس انسانی کا تصویہ کیا گیا، اسے درست کیا گیا، اسے ہموار کیا گیا، تو اس کے اندر اللہ نے فجور و تقویٰ کو الہام کر دیا. یعنی صحیح راستے پر قائم رہنا، حدود کی پاسداری کرنا تقویٰ ہے، ان سے انحراف کرنا یہ فجور ہے، تو یہ اس میں الہام کر دیا گیا. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات کا شعور بھی تمہارے اندر ودیت کر دی، بلکہ تم سے عہد لیا کہ کیا تم اس کو قبول کرتے ہو. پھر اس کے بعد جب ہم انسان کا انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی اور چیزیں بھی ہیں. یعنی یہ تو اخلاقی شعور ہے جس کا میں نے ذکر کیا, اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں بھی ہیں. میرے اندر جذبات ہیں, میری خواہشات ہیں, میرے اندر موجود ہے نا.
صحیح, بالکل ٹھیک.
یعنی یہ خواہشات جو ہیں یہ پوری قوت سے اندر سے حملہ کرتی ہیں. میرے جذبات بعض اوقات اس طرح مجھے مغلوب کر لیتے ہیں کہ میں اپنی عقل کے سامنے بھی بے بس ہو کے رہ جاتا ہوں اور عقل اس کے سامنے بے بس ہو کے رہ جاتی. یہ روزمرہ کا ہمارا تجربہ بھی وہی کو زیر بحث نہ لائیے. تو اس لیے انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس طرح اس کو ارادہ دیا گیا ہے, جس طرح اس کو اختیار دیا گیا ہے, اسی طرح جذبات بھی دیے گئے ہیں, اسی طریقے سے خواہشات بھی دی گئی ہیں, اسی طرح رغبات بھی دی گئی ہیں.
ٹھیک ہے,
ان کی ایک ان کا ایک تصادم اور کشمکش ہے جس سے میری فطرت وجود میں آتی ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ عقل یہ کرتی ہے کہ جو مواد اس کو فراہم کر دیا جائے اس کو وہ اچھے قیاس میں ڈالتی ہے اور نئے نئے موضوعات پیدا کر لیتی ہے. یعنی اس کے کام کرنے کا طریقہ اگر بالکل فلسفے کی تعبیر کے طور پر بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ اصل کو دیکھے گی آپ کے اندر, اس سے فرا نکال لے گی.
ٹھیک
ہے, فرا کو دیکھے گی اس سے اصل کی طرف چلی جائے گی.
ٹھیک
ہے, فرا کو دیکھے گی اس سے دوسری فرا کی طرف چلی جائے گی. اسی سے ہمارا سارا علم, ساری تہذیبی چیزیں, سارا فلسفہ یہ پیدا ہو رہا ہے,
انفر کرتی ہے,
انفر کر رہی
ہے.
اچھا, اب یہ جو سارا عمل ہے یہ اتنا کمپاؤنڈ اور پیچیدہ عمل ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ جو بات وحی کے ذریعے نازل کر رہے ہیں ٹھیک اس کے مقابل میں آپ بھی وہی بات کہہ کے کھڑے ہو. نہیں, آپ کے خواہشات غلبہ پا لیں گے, آپ کے جذبات غلبہ پا لیں گے, آپ کے تعصبات حملہ آور ہو جائیں گے. اس میں عقل خود بے بس ہو جاتی ہے. اور یہ صرف وحی کے مقابلے ہی میں نہیں ہوتا بلکہ ہماری عام زندگی میں یہی صورتحال ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ وہ آپ کو آ کر یہ بتائیں گے کہ جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. پوچھئے کہ بھائی طلاق دے دی تو دے دی بس پھر. نہیں نہیں, وہ تو اس وقت میرے مجھ پہ اشتعال کی کیفیت تھی, میں تو اس وقت پاگل ہوا ہوا تھا, دیوانہ ہوا ہوا تھا. تو سوال یہ ہے کہ اگر انسان دیوانگی کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اپنا گھر اجاڑ دے تو وہ اپنی عقل کے معاملے میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کس وقت وہ ٹھیک کام کر رہی ہے, کب وہ جذبات سے مغلوب ہو گئی ہے, کب اس نے رشوت لے لی ہے, کب وہ خواہشات کی اسیر ہو گئی ہے, کب وہ مفادات کے بندر میں بن گئی ہے. تو یہ سب معاملہ کا تصادم اس سے پیدا ہوتا ہے عقل الوحی میں, یہ کوئی فطرت کا تصادم نہیں.
جی, آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟
میں ایک دوسرا سوال جو پہلے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیے تھے یہودیوں سے, معاہدے کیے پہلے آپ نے جو ایک بات کی تھی اسی پہ, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں معاہدے جو ہے اگر فرض کریں ایران پہ روس حملہ کرتا ہے, ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے اگر افغانستان پہ روس حملہ کرتا ہے, افغانستان ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے ہم سے مدد مانگتا ہے, تو کیا ہمیں مدد کرنی چاہیے, فوجی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یا ہمیں کہنا چاہیے باؤنڈری علیحدہ ہے؟
جب بھی آپ سے کوئی مدد مانگتا ہے تو اس کے تین درجے ہوتے ہیں. آپ سے وہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ دنیا کی عدالت میں اس کی اخلاقی مدد کریں, آپ اس کے مقدمے میں اس کے ہم نوا ہوں. اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے مادی مدد درکار ہے, مجھے اسلحہ دیجئے, مجھے روپیہ دیجئے, میں ایسی صورتحال سے دوچار ہوں کہ مجھے خوراک بہم پہنچائیے. اچھا, آخری درجے کی مدد یہ ہو سکتی ہے کہ آپ میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائیے. تو دنیا میں جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس میں پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. پہلا سوال یہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ آپ صرف ظلم کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں. یعنی جنگ کی کوئی اور بنیاد قیامت تک کے لیے باقی نہیں ہے. ظلم اور عدوان, ظلم اور زیادتی, یہ اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. اس بنیاد پر ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر مسلمان ظالم ہو. تو آپ کو جب فیصلہ کر لیا آپ نے, پہلا فیصلہ یہ کریں کہ ظالم کون ہے. کیا جو مدد مانگنے والا ہے وہ ظالم ہے, یا جس کے خلاف مدد مانگی جا رہی ہے وہ ظالم ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کریں.
سعودی عرب اور یمن کے معاملے میں فیصلہ کیسے ہوگا؟
آسانی سے ہو جائے گا. میں اگر پہلے تھوڑا سا ان کے سوال کا
جواب لے لیں اس کے بعد
بڑی آسانی سے ہو جائے گا اگر آپ اصول پر کھڑے ہو کے فیصلہ کریں گے. دیکھیے, پہلا سوال یہ. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جو مدد آپ سے مانگی جا رہی ہے کیا آپ مادی لحاظ سے اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ مدد کریں؟ یار پہلے تو فیصلہ کر لیا نا آپ نے کہ ظالم کی مدد نہیں کرنی, مظلوم کی مدد کرنی. آپ اس پوزیشن میں ہیں, یہ جائزہ لینا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بڑی تنبیہ کے اسلوب میں یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک طاقت کا توازن موجود نہ ہو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا, کوئی معاہدات تو نہیں ہے کہ جو اس کے نتیجے میں ٹوٹ جائیں گے؟ اس میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کسی معاہدے کی خلاف ورزی کر کے آپ کسی مسلمان کی مدد نہیں کر سکتے. وضاحت سے بتا دیا گیا ہے. یہ تمام چیزیں طے کرنے کے بعد آپ کے پاس طاقت بھی ہے, آپ مدد کر بھی سکتے ہیں, وہاں ظلم بھی ہو رہا ہے, آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور آخری سوال یہ ہے کیا فتح کے امکانات ہیں؟ دیکھیے, ضمانت تو کہیں بھی نہیں ہوتی, امکانات ہیں. یعنی طاقت کا توازن ایسا ہے کہ فتح کے امکانات ہیں. اگر یہ تیسرے سوال جواب اس بات میں ملے تو ضرور مدد کریں, اور پھر علانیہ مدد کریں, جھوٹ نہ بولیں.
دنیا کو دھوکہ نہ دیں, اگر ہم دیکھتے ہیں
فریب نہ کریں جو ہم نے برسوں کی ہے معذرت کے ساتھ.
وہی میں پوچھنے لگا تھا, اگر ہمیں پتا ہے کہ
میں ان کے سوال کا جواب دے لوں. جو سوال آپ نے کیا بڑا سادہ سوال ہے, وہاں پر آپ جانتی ہیں کہ اسی قبائل نے بغاوت کی تھی, کیا وہ ایک جائز حکومت تھی, منتخب حکومت تھی جس کے خلاف کی گئی؟ اگر وہ بھی ایک قبائلی حکومت تھی, میں مثال دے رہا ہوں, اطلاق آپ خود کر لیجئے, تو لڑے مرے. اس کی وجہ یہ کہ جب وہ اپنے علاقے کے اندر اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ وہاں کے لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنی حکومت قائم کرے, تو میں آپ کون ہوتے ہیں اس میں دخل دینے والے؟ اور اگر وہاں پر پہلے سے کوئی جائز قانونی حکومت, منتخب حکومت موجود تھی اور بغاوت اس کے خلاف ہوئی تھی, تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں قانونی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. جب قانونی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا آپ فیصلہ کریں گے, تو آپ اصل میں پھر جائز جگہ پر کھڑے, حق پر کھڑے ہیں. پھر ان دونوں سوالوں کا بھی آپ کو جواب دینا ہے, یعنی آپ کی طاقت ہے کہ آپ کھڑے ہو سکیں, آپ اس کے نتائج بھگت سکتے ہیں, فتح کے امکانات ہیں. اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو جائیے, ورنہ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے.
اچھا جاوید صاحب, کوئی آپ کہہ رہے ہیں قانونی حکومت, کوئی قانونی حکومت آپ سے آپ قانونی حکومت ہوتی ہے, یا اسے میں اگر مانتا ہوں تب وہ قانونی حکومت ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اسرائیل ہے, اسرائیل کو میں یعنی میں سے مراد پاکستان, پاکستان اسے تسلیم ہی نہیں کرتا, تو پاکستان کی نظر میں اسرائیل قانونی حکومت تو پھر نہیں ہوئی؟
یا اس کو تو ہم نے مانا نہیں ہے نا آج تک. لیکن دیکھیے, قانونی حکومت کی تعریف دور حاضر میں یہ ہے کہ اس کو لوگوں نے منتخب کیا ہو, یعنی انتخابات کے ذریعے سے حکومت قائم ہوئی ہو, لوگوں کی رائے سے قائم ہوئی ہو, اور وہاں کوئی اس نوعیت کا معاملہ نہ ہوا ہو کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے یا یہ چیز ہے. اس پہ بحث ہو سکتی ہے, قانونی حکومت وہ ہوگی کہ جو منتخب حکومت.
لیکن میں نے تسلیم نہیں کیا نا اسے, میں نے تو عالمی لیول پہ اسے تسلیم نہیں کیا, نہ میرے سفیر وہاں ہیں نہ ان کے سفیر یہاں ہیں.
وہاں تو معاملے کی نوعیت بالکل لگا, آپ نے تسلیم نہیں کیا, ظاہر ہے کہ آپ کو پھر وہاں پر جس کو آپ نے تسلیم کیا ہے اس کی جگہ ہی پہ کھڑا ہونا ہوگا,
اسی کی جگہ پر.
ظاہر ہے آپ نے تسلیم نہیں کیا تو اس کی بھی کوئی اخلاقی بنیاد ہوگی.
ٹھیک,
آپ کو معلوم ہے کہ وہ اخلاقی بنیاد موجود ہے, یعنی چونکہ برطانیہ عظمیٰ نے وہاں جس طریقے سے اعلان بالفور کے ذریعے سے اسرائیل کو قائم کیا,
جی,
اس کو ہم اخلاقی لحاظ سے غلط اقدام سمجھتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یہ الگ بحث ہے, کرنا کیا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے,
مسلمانوں نے اب تک کیا کیا ہے, جو کچھ کیا اس سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ جو 48 میں اسرائیل کا نقشہ ہمارے سامنے تھا, وہ نقشہ پھیل گیا ہے یا سمٹ گیا ہے؟ یہ الگ بحث ہے, یہ بھی کی جا سکتی ہے, لیکن وہ بات اپنی جگہ بالکل طے ہے کہ جب آپ اخلاقی لحاظ سے یہ سمجھتے ہیں کہ غلط کام ہوا ہے تو آپ اس کو تائید نہیں کریں گے.
لیکن آپ اس کی ذرا سی وضاحت کر دیجیے گا, آپ ویسے تو خیر وہ معاملہ بڑا لمبا ہے, لیکن ہمارے دوسرے جو مسلم کنٹریز ہیں ان میں سے بیشتر ایسے بھی ہیں کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں, پاکستان تسلیم نہیں کرتا. پاکستان جو ہے وہ اسلامی ممالک کے ساتھ بھی ہے اور وہ تسلیم بھی نہیں کرتا, دوسرے ملک سے تسلیم بھی کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں عالمی تناظر میں ہمارا پھر نیریٹو کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں تسلیم نہیں کرنے پہ ہی کھڑے رہنا چاہیے یا اسے تسلیم کرنا چاہیے؟
نہیں دیکھیے, یہ بات ابھی باعث رضا ہے نا, کیا کرنا چاہیے. اس میں ایک بہت بڑا فریق خود فلسطینی ہے, جب تک آپ ان کے ساتھ بات نہ کر لیں اس وقت تک آپ کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے.
ٹھیک ہے,
یہاں ہم اصل میں کسی دوسری قوم کی تائید میں کھڑے ہیں, وہ ہمارا براہ راست مسئلہ نہیں ہے.
صحیح,
وہ ایک دوسری قوم کے ظلم یا اس کی مظلومیت کے لحاظ سے طے ہوگا, تو اس میں انہی کی قیادت کو پہلے اس پہ آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا موقف طے کریں. وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم کیسے کر لیں, اور اگر وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنے میں کیا معنی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان سے بات کی جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنی 40-45 سال 60 سال کی جدوجہد پہ ایک نظر ڈال کے دیکھیں, کیا آپ نے جو موقف اپنایا تھا وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہے یا مفید ثابت نہیں ہوا.
ٹھیک ہے,
تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو وہاں پر بھی ہم کو خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے.
جی
جی سر, یہاں پہلے گفتگو ہوئی ہے کہ عقل, ذہن اور وحی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کہا جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں کہ موت نفس کو ہے, روح کا کیا سٹیٹس ہے, روح کی کیا جو آپ کی نظر میں جو علمی اپروچ ہے کہ روح کا کیا مقام ہے؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاوید صاحب, نفس جو ہے وہ اسے
نفس اور روح میں فرق.
ٹھیک ہے, نفس کو موت ہے لیکن روح کی موت کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں, تو کیا روح بھی ظاہر ایک طرح تخلیق ہے, تو اسے کیا موت نہیں آئے گی؟ روح کا اسٹیٹس کیا ہے؟
یہ جو روح کا لفظ ہے, پہلے یہ دیکھیے آیا کہاں سے. دیکھیے یونانیوں کے ہاں یہ تصور موجود تھا. یہ جو علم نفسیات ہے اس کی جب ابتدا ہوئی تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوا تھا, اس کو سائنس آف سول کہا گیا. یعنی روح کی ایک تعبیر کی گئی اور اس کو اس کی سائنس بنایا گیا. تھوڑے عرصے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ سائنس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ تجربے اور مشاہدے سے گزرے گی. تو ہم تو مشاہدہ نہیں کر سکتے, روح کی ڈائسیکشن نہیں کر سکتے, میز پر نہیں لٹا سکتے, اس کو معمل یا لیبارٹری میں نہیں لا سکتے. تو پھر اس کے بعد یہ اصول قائم کر لیا گیا کہ نہیں, یہ بیہیویئر کی سائنس ہوگی, کردار کی سائنس ہوگی. اب جو جدید نفسیات ہے وہ اصل میں کردار کی سائنس ہے بنیادی طور پر. تو یہ وہاں سے ٹریول کرتا ہوا ہمارے ہاں بھی یہ لفظ آ گیا اور پھر ہمارے ہاں یہ شامل ہو گیا. قرآن مجید نے اس لفظ کو سرے سے استعمال ہی نہیں کیا. قرآن مجید میں یہ بالکل ایک مختلف مفہوم میں استعمال ہوا ہے. اب آپ دیکھیے وہ کیا مفہوم ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی چیز صادر ہوتی ہے, یعنی ایک تخلیقی عمل ہونا ہے نا, جب وہ صادر ہوتی ہے تو وہ دو صورتوں میں صادر ہوتی ہے. ایک اس صورت میں کہ لفظ اللہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے,
ٹھیک ہے.
اس کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کوئی کام ہونا چاہیے تو وہ ایک کلمہ صادر کرتے ہیں اور پھر وہ کلمہ مجسم ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے.
چنانچہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اسی لیے کلمہ تم من اللہ کہا گیا. اللہ کی طرف سے ایک کلمہ صادر ہوتا ہے, لفظ صادر ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پھونک صادر ہوتی. ظاہر ہے کہ یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے پھونک, نفخ تو فیہ من روحی میں یہ لفظ استعمال کیا, ٹھیک ہے. یہ پھونک ہمارے لیے ایک متشابہ چیز ہے. قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے شروع میں یہ پرنسپل بتایا ہے کہ جو چیزیں تمہارے فہم سے بالا تر ہیں اور جن کے لیے تمہارے پاس الفاظ نہیں ہیں تو تمہاری زندگی میں سے کوئی ملتی جلتی چیز لے کر ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں,
ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پھونک صادر ہوتی. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونک کے صدور کے بارے میں ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی,
ٹھیک, بالکل.
لیکن وہ اس سے کچھ ملتی جلتی سی چیز ہوگی, جیسے کہ ہم سے ایک پھونک صادر ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو پھونک ہے صادر ہوتی ہے, ہماری پھونک تو انسانی سطح کے اوپر بڑی کثیف چیز ہے,
ٹھیک.
وہ آخری درجے کی لطیف چیز ہوتی ہے. عربی زبان میں روح لطیف پھونک کو کہتے ہیں.
اچھا, تو آپ اس کے لغوی معنی بتا رہے ہیں.
بالکل اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. یہ سول کے معنی میں جو یونانی مفہوم ہے, یہ روح کا لفظ سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا تھا قدیم عربی میں. اب تو یہ عربی زبان میں بھی آ گیا, یعنی مولد عربی میں آ گیا, لیکن قرآن مجید کے زمانے کی زبان میں سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا تھا اس معنی میں. تو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ پھونک صادر ہوتی ہے اور پھر وہ مجسم ہو جاتی ہے, یعنی جیسے کلمہ صادر ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ صادر ہوتی ہے. تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو ایک ہے ہمارا مادی وجود, یہ قالب جو بنا ہے,
ٹھیک ہے.
یہ قالب کیسے بنا اس کی تفصیل قرآن نے بیان کی, یعنی اس میں ایک تدریجی عمل ہے جس سے یہ گزرا, پھر یہ نقشے سے درست ہوا اور اس کے بعد پھر جیتے جاگتے انسان حیوان کی صورت اختیار کر گیا,
ٹھیک.
اس کے بعد انسانی شخصیت دینے کے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں ہوا. وہ کیسے ہوا؟ نفخت فیہ من روحی, میں نے اس میں اپنی پھونک پھونک دی. جیسے ہی پھونک پھونکی تو اس کے پاس سماعت آ گئی, اس کے پاس بصارت آ گئی, یہ سب کچھ
عقل و فہم آ گیا.
وہ جو چیز آئی وہ جب مجسم ہو گئی, جیسے کلمہ مجسم ہوا تو سیدنا مسیح کی شخصیت بن گیا. جب وہ مجسم ہوئی تو اس کو کیا نام دیا جائے؟ اس کو قرآن نفس کہتا ہے. تو قرآن کے ہاں آپ کی شخصیت, یعنی میری آپ کی ہم سب کی شخصیت, وہ دو چیزوں سے بنی ہوئی ہے. ایک میرا مادی وجود ہے, آپ کا مادی وجود ہے, یہ اس مٹی سے بنا ہوا ہے, اسی کے عناصر سے تشکیل پایا ہے. ایک نفس ہے جو اس نفخ کے ذریعے سے, اس پھونک کے ذریعے سے مجھے عطا ہوا ہے. وہ انویزیبل ہے, غیر مرئی ہے. یہ ساری میری شخصیت اسی کے اندر ہے, اس کا ارتکاز میرے قلب میں ہے, وہ کام میرے دماغ کے ذریعے سے کرتا ہے.
صحیح.
اور وہی ہے کہ جو موت کے موقع کے اوپر نکال لیا جاتا ہے. چنانچہ اس کو بیان کیا ہے کہ جب میرے فرشتے آتے ہیں تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ اخرجو انفسکم, اپنی شخصیت نکال کے دے دو ہمیں.
تو اسی کے بارے میں کہا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اسی کے بارے میں کہا
اسی کا ایک اگلا قدم دیکھیے. یہ جو وحی آتی ہے پیغمبروں کے اوپر, یہ کہا گیا وہ بھی روح ہوتی, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھونک صادر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایک لطیف اشارہ بن جاتی ہے. چنانچہ وہ جب مجسم ہو جاتی ہے تو قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف روحانہ اپنی وحی بھیجی. وحی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ جو مشہور آیت ہے یسلونا کا نے روح, اس میں بھی وحی کے معنی میں ہے. اچھا, یہی چیز جو ہے یہ فرشتوں کی پوری شخصیت کے لیے ایک تعبیر بن گئی ہے. چنانچہ سیدنا جبریل امین کو روح الامین کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو روح کا لفظ ہماری اپنی زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ قرآن کے لیے اجنبی لفظ ہے.
لیکن الفاظ ہی دو. لیکن پھر ہم کہتے ہیں عالم ارواح کی ایک,
یہ سب اردو زبان کی تعبیریں ہیں ہماری.
اچھا یہ وہ یہ اس کے اندر نہیں ہے عربی روایات.
یہ قرآن مجید جب قیامت کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, اذن نفوس زبجت.
ہاں نفوس زبجت. ناظرین ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا, اس کی کنٹینیوشن میں انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی آپ دیکھیے گا. یہاں پر اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.